بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی www.radiotehran.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہوتی ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ کا ہمارا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افکار و نظریات، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام اقتصاد نامہ. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. سکم بارڈر پر ہندوستانی اور چینی فوجوں درمیان جھڑپ کی خبریں ہندوستانی فوج نے تصدیق کر دی. کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ سے قبل دہلی میں سخت سیکورٹی انتظامات، ممبئی میں بھی کسانوں کا بڑا احتجاج، زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ. سمندر پار پاکستانیوں کی شکایتوں کا وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لے لیا. بیرون ملک سفارت خانوں کو ہدایات جاری کر دی گئیں. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. سکم میں ہندوستانی اور چینی فوجوں درمیان ہوئی جھڑپ کے بارے میں ہندوستانی فوج نے بیان جاری کر کے جھڑپ کی تصدیق کر دی ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستانی فوج نے اپنے ایک بیان میں اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ گزشتہ ہفتے ریاست سکم کے نکوالا بارڈر پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں درمیان معمولی جھڑپ ہوئی تھی. ہندوستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چینی فوج کا گشتی دستہ ہندوستانی سرحد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے فوجیوں درمیان جھڑپ ہو گئی. بیان میں کہا گیا کہ معمولی جھڑپ تھی اور دونوں ہی جانب سے کچھ فوجی زخمی ہوئے تھے. ہندوستانی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ جھڑپ 20 جنوری کو ہوئی تھی، جس کے بعد دونوں طرف کے مقامی کمانڈروں نے معاملے کو حل کر لیا. سکم میں دونوں ملکوں کے فوجیوں درمیان یہ جھڑپ ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب مشرقی لداخ کے بارڈر پر گزشتہ برس جون سے سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے. گزشتہ جون میں مشرقی لداخ کے بارڈر پر شدید جھڑپ میں ہندوستان کے کم سے کم 20 فوجی مارے گئے تھے. اس درمیان اتوار کو مشرقی لداخ بارڈر کے معاملے پر چین اور ہندوستان کے فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت بھی ہوئی، تاہم اس کا کوئی واضح نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. اسی بیچ مشرقی لداخ کے ایک گاؤں کے باشندے نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوج کی گاڑی ہندوستان کی سرحد کے اندر سڑک پر چل رہی ہے. اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم وزیر دفاع سے سوال پوچھا ہے کہ اب آپ لوگوں کو اور کتنا ثبوت چاہیے. ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کی 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ اور یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر دہلی میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں. 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ میں شرکت کے لیے اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب سے ہزاروں تعداد میں ٹریکٹر دہلی کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ دہلی پولیس نے سخت مذاکرات کے بعد کسانوں کو 3 راستوں سے دہلی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر پریڈ میں کسی کو لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی اشتعال انگیز پوسٹر اور بینرز کی اجازت دی جائے گی۔ دوسری جانب کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر پریڈ میں شامل کسانوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری پولیس کی ہے، ہم پرامن پریڈ کریں گے۔ اس درمیان ممبئی کے آزاد میدان میں ہزاروں کسانوں نے دہلی بارڈر پر موجود کسانوں سے اظہار یکجہتی اور زرعی قوانین کی مخالفت میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے ہزاروں تعداد میں کسان اتوار سے ہی ممبئی کے آزاد میدان پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اس اجتماع میں این سی پی کے سربراہ شرد پوار بھی شریک ہوئے۔ مہاراشٹر کے کسانوں نے بھی مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ زرعی قوانین کو فوری طور پر واپس لے۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ریلی نکالنے کی مشروط اجازت ملی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر پچھلے 61 دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں ٹریکٹر ریلی نکالنے کی مشروط اجازت مل گئی ہے۔ دہلی پولیس نے کسانوں کا احترام ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ان کی ٹریکٹر ریلی یا پریڈ کو ایک محدود مقام تک دہلی میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، جس کے لیے سیکورٹی کے زبردست انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کئی شہروں سے کسان ٹریکٹر لے کر دہلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ ریلی دہلی کے راج پتھ پر یوم جمہوریہ کی روایتی پریڈ کے بعد ہوگی۔ دہلی پولیس نے امید ظاہر کی ہے کہ کسانوں کی ٹریکٹر ریلی پرام رہے گی اور وہ دہلی کے اندر معینہ مقام تک آنے کے بعد اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں گے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ ہم یوم جمہوریہ کی پریڈ میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہلی پولیس نے کسانوں کو ان کی ٹریکٹر ریلی کے دوران بعض عناصر کے ذریعے ممکنہ طور پر گڑبڑی پیدا کرنے کے خدشات کی بابت بھی خبردار کیا ہے۔ دریا اسلام مشترکہ کسان مورچے نے کہا ہے کہ ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس ریلی کے ذریعے تینوں کسان مخالف قوانین کی سچائی بتائیں گے اور اپنا دکھ درد بیان کریں گے۔ کسان لیڈر یوگیندر یادو نے کہا کہ ہم دہلی نہیں بلکہ ملک کے عوام کا دل جیتنے جا رہے ہیں۔ مشترکہ کسان مورچے نے ٹریکٹر ریلی کے لیے کئی ہدایتیں بھی جاری کی ہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے سلسلے میں دہلی پولیس کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ ادھر دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کرنے والے کسانوں کی حمایت میں مہاراشٹر کے کسان بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ آل انڈیا کسان سبھا کی قیادت میں ناسک سے پیدل چل کر ہزاروں کسان ممبئی پہنچے ہیں۔ ممبئی کے آزاد میدان میں مہاراشٹر کے 21 ضلعوں سے آنے والے کسانوں کی ایک بڑی ریلی ہو رہی ہے، جس سے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر شرد پوار اور شیو سینا کے لیڈر آدتیہ ٹھاکرے سمیت کانگریس کے لیڈر بھی خطاب کریں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس ریلی کے ذریعے تینوں حکمراں جماعتیں مہاراشٹر کے دیہی علاقوں میں اپنی سیاسی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ ملک کی 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے فعال معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے معاملات میں پچھلے 24 گھنٹوں دوران نمایاں کمی آئی ہے اور اس مدت کے دوران یومیہ معاملات 14,000 سے بھی کم رہی ہے اور کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد بھی قدرے زیادہ رہی۔ پیر کی صبح مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 13,203 نئے معاملات رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے تعداد 1,06,67,000 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے دوران 13,298 مریض صحت مند ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,03,30,084 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 131 مریضوں کی موت ہوئی، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,53,470 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے ایکٹیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ فعال معاملات میں سب سے زیادہ اضافہ ریاست مہاراشٹر میں ہوا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ فعال معاملات کیرلا میں ریکارڈ کیے گئے۔ دراصل اطلاعات ہیں کہ ہندوستان میں کرونا ویکسین کی ٹیکہ کاری کا کام بھی جاری ہے اور اب تک 16,15,504 افراد کو کرونا کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سمندر پار پاکستانیوں کی شکایتوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بیرون ملک سفارت خانوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم کی منظوری کے بعد کارکردگی فارما وزارت خارجہ کو بھیجوا دیا گیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی شکایتوں کے بعد وزیراعظم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے۔ اس درمیان حکومتی رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں دامن صاف ہے اور جو لوگ ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اب خود پھنس گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ براڈ شیٹ معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر کے حقائق کو چھپا لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی خزانہ لوٹنے والوں کے کردار کو سامنے لایا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے براڈ شیٹ اور فارن فنڈنگ کیس کو ملکی تاریخ کا بڑا اسکینڈل قرار دیتے ہوئے حکومت پر حملہ کیا تھا۔ امریکی سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹ دھڑے کے لیڈر نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے کیس کی کارروائی میں تیزی لائی جائے گی۔ امریکی سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹک دھڑے کے لیڈر چاک شومر نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹرمپ کے خلاف دوسرے مواخذے کی کارروائی نہایت تیزی سے اور منصفانہ طور پر انجام پائے گی۔ چاک شومر نے مزید کہا کہ اس معاملے میں زیادہ دیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سینٹ میں دوسرے کام بھی ہیں جنہیں انجام دینے ہیں۔ اس سے قبل چاک شومر نے 26 جنوری کو سینٹ میں امریکی ایوائے نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کی جانب سے ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک پیش کرنے کی خبر دی تھی۔ جنوبی کیرولینا کے سینیٹر لینڈسی گرہم نے بھی کہا کہ سیاست کے پروسیکیوٹر جنرل بوچ باورز ٹرمپ کے وکیل کی حیثیت سے سینٹ میں موجود رہیں گے۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ کے اراکین جیوری کی طرح کارروائی انجام دیں گے اور ٹرمپ کو بری کرنے یا قصوروار ٹھہرانے کے لیے ووٹنگ کریں گے۔ دوسری جانب ریپبلکن سینیٹر مٹ رامنی نے سی این این کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ کے باخذے میں ان کا ووٹ حقائق اور ثبوت و شواہد کی بنیاد پر ہوگا۔ گزشتہ مہینے ایوان نمائندگان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا بل منظور ہوا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بدعنوانیوں اور 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کا سنگین الزام ہے۔ امریکہ میں گن کلچر کے نتیجے میں اب ریاست انڈیانا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہی گھر میں ایک خاتون سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست انڈیانا کے شہر انڈیانا پلیس کے گھر میں فائرنگ میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق فائرنگ ایک یا ایک سے زیادہ افراد نے کی۔ ابھی تک کسی نے اس فائرنگ کے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ میں تشدد اور فائرنگ کے واقعات میں ہر سال ہزاروں افراد ہلاک و زخمی ہو جاتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکی عوام کے پاس اس وقت بھی تقریباً 30 کروڑ کی تعداد میں اسلحہ موجود ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ عوام کے پاس اسلحہ ہونے کے ایک بڑے طرفدار تھے۔ انہوں نے اپنے صدارتی دور کے آغاز میں بھی امریکی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ایک ایسا شخص صدر بن کر پہنچا ہے جو تمہارے مسلح ہونے کا بڑا حامی ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے کمانڈر جنرل باقری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 15 روز کے مختصر عرصے میں ایران کے مسلح افواج نے اقتدار کے ساتھ ملک بھر میں 10 فوجی مشقیں انجام دی ہیں، کہا کہ ان فوجی مشقوں میں ایسے غیر معمولی اقدامات انجام پائے ہیں جو ایرانی عوام میں عزم و امید اور دشمنوں میں مایوسی کا باعث بنے ہیں۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے مقدس دفاع کے اقدار کے تحفظ اور ان کے فروغ سے متعلق تشکیل شدہ کمیٹی کے نویں اجلاس میں، جو پیر کے روز ایران کے اسلامی انقلاب اور دفاع مقدس کے میوزیم میں منعقد ہوا، مسلح افواج کی حالیہ فوجی مشقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کو ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں امریکہ کا بے منطق صدر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے احمق اور جاہل سابق صدر کی جانب سے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس دوران اس نے ظاہری طور پر طاقت کا مظاہرہ کر کے کچھ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایران کے مسلح افواج طاقت کی اس نمائش کے مقابلے میں مکمل آمادہ رہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ 15 دن کے مختصر مدت میں ایران کے مسلح افواج نے اقتدار کے ساتھ ملک بھر میں 10 فوجی مشقیں انجام دیں، جن میں سے بیشتر تو خود فوج کی تجویز اور اس کی رضاکارانہ کوشش کا نتیجہ تھیں۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان فوجی مشقوں میں کچھ غیر معمولی اقدامات پہلی بار عمل میں آئے، کہا کہ ان فوجی مشقوں نے در حقیقت پوری دنیا اور خاص طور سے دشمنوں پر ایران کے مسلح افواج کی مکمل آمادگی اور طاقت نیز دفاعی عزم و ارادے کو ظاہر کر دیا، اور اس طرح فوجی مشقوں کے دوران انجام پانے والے غیر معمولی اقدامات ایرانی عوام میں عزم و امید اور دشمنوں میں مایوسی پیدا ہونے کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے ان فوجی مشقوں کے موقع پر کئی طریقوں سے اس بات کا اعلان کیا کہ اس کا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس کے اقدامات صرف دفاعی نوعیت کے ہوں، اور اسے سردار جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ایران کے اتحادیوں کے ممکنہ اقدامات پر تشویش لاحق رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامنے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. ہم ان سے یہاں پر گفتگو کریں گے اور پہلا سوال ان سے پوچھیں گے کہ کیا امریکہ میں جو صدر کی تبدیلی ہوئی ہے تو اس سے کیا امریکہ چین تعلقات پر کچھ اثرات مرتب ہوں گے؟
خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امریکہ میں آنے والی حالیہ تبدیلی کے یقیناً داخلی اور خارجہ سیاست پہ اثرات تو مرتب ہوں گے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو صدور کی تبدیلی سے زیادہ ان پہ فرق نہیں پڑتا.
جی.
ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ چین کا ہے. البتہ چین کے عنوان سے جو بائیڈن کو خارجہ سیاست کے عنوان سے جو بڑے مسائل درپیش ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ چین کا ہے، کیونکہ جی. چین کے ساتھ جو ایک رقابت اور ایک اپوزیشن کا رول جو بن رہا ہے عالمی سیاست میں وہ اوباما سے پہلے شروع ہو چکا تھا. جب سے چائنا اقتصادی لحاظ سے ایک سپر پاور بن کے سامنے آ رہا ہے، وہ اپنی آبادی کے لحاظ سے، اپنی دوسرے پوٹینشل کے لحاظ سے ایک بڑی طاقت تو تھا، وہ
جی.
سلامتی کونسل کے مستقل اراکین میں بھی ہے اور عالمی طاقت بھی شمار ہوتا ہے، لیکن امریکہ کے عنوان سے یعنی امریکہ جی. کے مقابلے کے عنوان سے اس کو کم دیکھا جاتا تھا. پہلے ماضی میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ اور سوویت یونین کو دیکھتے تھے کہ یہ دو ممالک ہیں کہ جو ایک مشرقی بلاک ہے اور ایک مغربی بلاک ہے، جو آپ اس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں. لیکن چائنا نے گزشتہ عشرے میں جو اقتصادی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جس انداز سے وہ آگے بڑھا ہے عالمی سیاست میں اور جس انداز سے اس نے مختلف اقتصادی پروجیکٹس شروع کیے ہیں، تو اس سے یقیناً امریکہ کے اندر ایک خوف طاری ہے. بلکہ امریکہ کے تو خود ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ سب سے زیادہ جس ملک کا مقروض ہے وہ چین ہے.
چین جی.
تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے سامنے ایک سپر پاور کے عنوان سے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ چین ہے، اور اس کو وہ سوویت یونین سے بھی زیادہ اس وقت جو ہے نا اپنے مقابلے میں اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو بائیڈن کے آنے سے بھی کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، چونکہ اگر امریکہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے اور اسی انداز سے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا پہ جیسے ان کے ذہن میں ہے کہ وہ یونی پولر سسٹم رکھیں گے اور دنیا میں ان کے علاوہ کسی کی سپرمیسی نہیں ہوگی، تو اس روشنی میں دیکھیں تو اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن اس کی چائنا ہی بنتی ہے. اور پھر چائنا جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس ترقی کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے لیے آئندہ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور ان مشکلات میں ٹرمپ کے دور میں مزید اضافہ ہوا ہے. ٹرمپ کا جو ایک اپنا مخصوص انداز تھا، جس انداز سے اس نے چائنا کو ٹیکل کیا اور کرونا کے مسئلے میں، اقتصادی مسئلے میں، بہت سارے جو ٹیرف تھے امپورٹ ایکسپورٹ میں، جس انداز سے اس نے اضافہ کیا اور جو رد و بدل کیا، تو اس میں وہ جو جنگ پہلے ایک سرد جنگ کے عنوان سے جاری تھی اس میں شدت آ گئی، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک ماحول بہت گرم ہے،
رقابت جاری ہے.
جو رقابت ہے
جی ہاں. یہ ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا، گزشتہ دنوں جو بائیڈن کی ٹیم کے مختلف نامزد وزراء نے تائیوان کے مسئلے پر تند و تیز بیانات دیے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں تائیوان کا مسئلہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پہ امریکہ اور چین کے درمیان اختلاف کا باعث ہے.
جی.
تائیوان کو چائنا نے ہمیشہ اپنا ایک حصہ تسلیم کیا ہے، اور بالخصوص اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جو جنوبی چین کے اندر امریکہ کی مداخلت ہے اور ساؤتھ چائنا کے جو ساحلوں پہ چائنا کو گلہ اور شکوہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہاں پہ اثر انداز ہے، تو اس روشنی میں دیکھا جائے تو آپ نے اچھی نشاندہی کی کہ جس تیزی سے ابھی ٹرمپ کی کابینہ مکمل نہیں ہوئی، اور ابھی تو نامزد ان کے جو بائیڈن کی جو نئی ٹیم آ رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ مثلا ابھی وزیر خارجہ، وزیر جنگ، یہ ابھی باقاعدہ جسے کہتے ہیں ابھی تو نامزدگی کی حالت سے جا رہے ہیں، نومینیٹڈ ہیں، لیکن ابھی دیکھیں کل پرسوں سے ان کے بیانات بڑے شدید بیانات ہیں. یعنی خود جو آپ کہہ سکتے ہیں وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے ساتھ جو شدت سے جو بات سامنے آئی ہے وہ وزیر خارجہ کے عنوان سے جن کا نام لیا جا رہا ہے، ان کا ایک بیان بڑی شدت کے ساتھ سامنے آیا کہ ہم خبردار کرتے ہیں چین تا تائیوان کو اس انداز سے ٹیکل نہیں کرے, تائیوان کو ہم ہر طرح کی مدد دینے کے لیے تیار ہیں. سینٹ کے اندر اس نے باقاعدہ بیان دیا ہے. پھر جاپان کے ساتھ, جاپان کے وزیر خارجہ سے جو امریکی نامزد نامینیٹڈ وزیر خارجہ نے جو بات کی ہے اس میں جاپان کو بھی گویا انہوں نے تسلی دیا, کیونکہ ایک نیا الائنس جو بن رہا ہے علاقے کے اندر وہ جاپان, ہندوستان, آسٹریلیا اور امریکہ کا ہے, اور اس کے مقابلے میں پھر چائنا ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, افغانستان, یہ اس طرح کی جو صورتحال بن رہی ہے. تو انہوں نے فوراً ہی اپنے الائی جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ابھی سے اپنے رابطے جو ہیں وہ بحال کر دیے ہیں, اور باقاعدہ ان وزراء کے درمیان اور وزیر جنگ کہیں یا وزیر آپ ارتباطات کہیں ان کے درمیان جو ابھی فوری جو بیانات سامنے آئے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مزید شدت آئے گی. بلکہ میں یہاں پہ اگر اضافہ کرتا چلوں کہ اس وقت یعنی ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے بظاہر جو بائیڈن کو آئے ہوئے, لیکن انہوں نے اپنا جو جنگی بحری جہاز ہے یو ایس تھیوڈر روزویلٹ وہ ابھی جنوبی چین میں جو ہے وہ روانہ کیا ہے, اور ظاہر ہے جب وہ اس علاقے میں داخل ہوا ہے تو اس پہ چین نے بھی خبردار کیا ہے, دوسرے علاقائی ممالک بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ شاید اس وجہ سے اب جو ہے وہ علاقے میں کشیدگی بڑھے گی, اور ظاہر جب علاقے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پورے خطے پہ پڑتے ہیں, اور خطے کے عنوان سے یہ ہوتا ہے کہ اقتصادی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل ہو جاتی ہیں, جو دوسرے سیاسی اور سفارتی کام چل رہے ہوتے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں.
ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں حصہ لیا, اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ماہر تجزیہ نگار تھے راشد نقوی صاحب, جو اس وقت ہمارے ساتھ محبی گفتگو تھے. اور سامعین, اب اس مرحلے میں جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا یہ تبصرہ جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم رضوی صاحب.
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علاقائی ممالک کے دورے پر ہیں, جہاں وہ سب سے پہلے جمہوریہ آذربائیجان پہنچے ہیں. جمہوریہ آذربائیجان میں ایرانی وزیر خارجہ آذربائیجان کے صدر سمیت اعلی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں. ڈاکٹر جواد ظریف کا حالیہ دورہ آذربائیجان علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے انجام پا رہا ہے. وزیر خارجہ جواد ظریف باکو کے دورے کے بعد ماسکو جائیں گے, جہاں روسی حکام سے ملاقات میں عالمی اور علاقائی مسائل پر گفتگو کریں گے. روس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ آرمینیا اور جارجیا اور شاید ترکی کا بھی دورہ کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ نے جن ممالک کا دورہ شروع کیا ہے ان ممالک کے ساتھ ایران کے مختلف میدانوں میں اچھے تعلقات ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے آذربائیجان میں صدر الہام علی اوف سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبہ جات میں تعاون کے فروغ پر تاکید کی گئی ہے. ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ جمہوریہ آذربائیجان اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان قرہ باغ مسئلے پر جنگ ختم ہوئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے اس جنگ اور دونوں ملکوں میں کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے, جس کا دونوں ممالک نے مختلف مواقع پر شکریہ بھی ادا کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون اور یکجہتی و ہم آہنگی پر مبنی ہے. ایران نے جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سفارتی روش اپنانے پر تاکید کی ہے. اب جبکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے اور علاقے میں نسبتاً امن و امان ہے, تو ایسے حالات میں ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ آذربائیجان تین لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے. اس دورے کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ دورہ قرہ باغ جنگ کے خاتمے پر انجام پا رہا ہے, جس سے دونوں ممالک کے حکام کی توجہ فوجی مسائل کے بجائے اقتصادی اور دیگر مسائل پر مرکوز رہے گی. اس دورے کی اہمیت کی دوسری وجہ ایران اور آذربائیجان کے درمیان علاقائی مسائل پر بات چیت کا نئے سرے سے آغاز ہے. تہران اور باکو کے درمیان شمال جنوب کوریڈور کے ضمن میں باہمی تعاون اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے. شمال جنوب کوریڈور نہ صرف ایران اور آذربائیجان کے درمیان نقل و حمل کا ایک بہترین راستہ ہے, بلکہ اس کا سلسلہ روس تک جا پہنچتا ہے. اسی اسٹریٹجک اقتصادی کوریڈور کی وجہ سے رشت آستارہ ریلوے ٹریک کا منصوبہ ایران اور جمہوریہ آذربائیجان کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید بڑھا دے گا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف کے دورہ باکو کی اہمیت کی تیسری وجہ قفقاز اور کیسپین سی جیسے اسٹریٹجک علاقے میں تہران اور باکو کے درمیان باہمی تعاون میں اضافے کا وسیع امکان ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 بہمن، 11 جمادی الثانی اور 25 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ گیارہ جمع ثانی سن 398 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر بدیع الزماں ہمدانی نے وفات پائی. ان کی پیدائش ایران کے مغربی شہر ہمدان میں ہوئی تھی اور فاضل ہمدانی کے نام سے مشہور ہوئے. بدیع الزماں, جن کا شمار مشہور مسلمان مصنفوں میں ہوتا ہے, عربی نظم اور نثر میں اپنے دور کی اہم شخصیات میں شامل تھے. ان کی قوت حافظہ مضبوط تھی اور فی البدیع شاعری میں ماہر تھے. اس اہم ایرانی ادیب و شاعر کی نگارشات میں ان کے رسائل بدیع الزماں جو بارہا شائع ہو چکے ہیں اور دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہیں. پچیس جنوری سن 1456 عیسوی کو جرمن سائنسداں گوٹم برگ نے چھپائی کی صنعت کی بنیاد ڈالی. ان کے ایجاد کردہ جستے سے بنے ہوئے متحرک حروف کے ذریعے دنیا میں پہلی کتاب شائع ہوئی. یہ کتاب توریت اور انجیل پر مشتمل تھی اور اب اس کے صرف چند صفحات باقی ہیں جو دنیا کی نادر و کمیاب اشیاء کے بعض عجائب گھروں میں محفوظ ہیں. جستے سے بنے ہوئے حروف کی ایجاد کے بعد چھپائی کی صنعت میں عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں اور بڑی تعداد میں کتابیں چھپنے لگیں. پچیس جنوری سن 1871 عیسوی کو قفقاز کے مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے. شیخ شامل سن 1797 میں جنوبی روس کے علاقے داغستان میں پیدا ہوئے تھے. شیخ شامل نے, جو داغستان کے قبائل کے سیاسی اور مذہبی رہنما منتخب ہوئے تھے, سن 1834 میں روس کے خلاف مسلحانہ تحریک شروع کی. چنانچہ زار روس کی افواج کئی جنگوں میں شیخ شامل کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئیں, لیکن سن 1839 میں 50,000 روسی فوجی عارضی طور پر اس تحریک مزاحمت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے. تاہم شیخ شامل نے دو برس کے بعد ایک بار پھر تحریک شروع کی اور قفقازی مجاہدین نے شیخ شامل کی قیادت میں 18 سال تک جدید ترین اسلحے سے لیس روس کی بڑی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. بالآخر سن 1859 میں شیخ شامل کی گرفتاری کے ساتھ ہی روس کے خلاف قفقاز کی تحریک مزاحمت دم توڑ گئی. عمر کے آخری حصے میں عظیم مسلمان مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور وہیں انتقال ہوا. پچیس جنوری سن 1871 عیسوی کو جرمن محقق اور طبیب ہانسین نے جزام یا کوڑھ کی بیماری کا جرثومہ دریافت کیا. جزام جسم کے مختلف حصوں میں سوجن اور زخم کی صورت میں شروع ہوتا ہے اور اس سے متاثرہ اعضا گل جاتے ہیں. جزام کے جراثیم انسانی اعصاب کو بھی متاثر کرنے اور ان میں احساس کے خاتمے کا بھی سبب بنتے ہیں. یہ بیماری زیادہ تر گرم علاقوں میں پھیلتی ہے, تاہم دوسرے خطوں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اگرچہ جزام کی بیماری کو ختم کرنے کے سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور اسے کنٹرول کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے, تاہم اس بیماری کے مکمل علاج کی راہیں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہیں. چنانچہ آج بھی بہت سے ممالک میں بڑی تعداد میں جزام کے مریض پائے جاتے ہیں. پچیس جنوری سن 1888 عیسوی کو ڈاکٹر سیف الدین کچلو پیدا ہوئے. ان کا تعلق امرتسر کے ایک کشمیری گھرانے سے تھا. 18 مارچ سن 1919 کو جب مرکزی قانون ساز اسمبلی نے رولیٹ ایکٹ پاس کیا تو اسی دن ہندوستانی عوام نے اس ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ 30 اور 31 مارچ 1919 کو دہلی میں وسیع پیمانے پر ہڑتال ہوئی جس میں کئی افراد مارے گئے۔ اس ظلم و تشدد کے خلاف امرتسر کے عوام نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا، لیکن انتظامیہ نے ڈاکٹر کچلو کی زبان بندی کے احکامات جاری کر دیے اور 10 اپریل کو انہیں اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا۔ آزادی کے بعد ڈاکٹر سیف الدین کچلو ہندوستان ہی میں مقیم رہے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے سن 1954 میں اسٹالن انعام برائے امن حاصل کیا، جس کا موجودہ نام لینن انعام برائے امن ہے۔ چھ بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران ایران کے علاقے آذربائیجان میں عثمانی اور روسی افواج کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد ایران کی طرف سے اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیے جانے کے باوجود عثمانی فوج نے دے سن 1293 ہجری شمسی کے اوائل میں ایران کے علاقے آذربائیجان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ عثمانی جارحیت کے بعد روسی حکومت نے بھی اپنی فوج ایران بھیجی اور ایران کے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے روسی اور عثمانی افواج کے درمیان ایرانی سرزمین پر شدید جنگ ہوئی۔ یہ جنگ 8 دے 1293 ہجری شمسی کو عثمانی فوج کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی اور کئی سال تک روسی فوج نے ایران کے شمال اور مغرب میں وسیع پیمانے پر جارحیت اور لوٹ مار جاری رکھی۔ اس دوران ایرانی حکومت اور قاجاری بادشاہت انتہائی کمزور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انگلستان کو ایران میں براہ راست مداخلت کا موقع مل گیا۔ چھ بہمن سن 1329 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مذہبی رہنما آیت اللہ کاشانی نے عوام کو آگاہ کرنے اور تیل کی صنعت کو قومیانے کے مطالبے کے لیے ایک عظیم اجتماع منعقد کیا۔ ایران میں تیل دریافت ہونے کے بعد سے غیر ملکی تیل کمپنیاں تیل کے امور میں مداخلت کرتی تھیں اور بہت سی دولت و ثروت یہاں سے لے جاتی تھیں۔ اسی بنا پر مجلس شورائے ملی کے تیل کمیشن نے غیر ملکی سمجھوتوں کو منسوخ کرنے اور تیل کو قومیانے کا ارادہ کیا۔ دریاسنا اس وقت کے وزیر اعظم اور پارلیمنٹ اور عوام کے درمیان اختلافات نے شدت اختیار کر لی اور آیت اللہ کاشانی نے آج کے دن ملک کے لوگوں کو آگاہ کرنے اور تیل کو قومیانے کے مطالبے کے لیے عظیم اجتماع منعقد کیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس۔
سامن، ہم پروگرام آس پاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ برس کے دوران ذرائع ابلاغ اور نامہ نگاروں کو پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سن 2020 اپنے تمام تر نشیب و فراز اور اچھے برے واقعات کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ سال بھر تنہائی، خوف اور بیماری کے سائے چھائے رہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ امید اور اظہار کے مناظر بھی نظر آئے۔ اس سال اگرچہ کرونا انسانوں کے جسم اور روح کے لیے ایک خطرہ بن چکا تھا، لیکن فرشتہ صفت انسانوں نے بیماروں کی مدد کی اور ان کے لیے اس بیماری کو برداشت کرنا آسان بنا دیا۔ ہم نئے سال کے ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کرۂ عرض پر بسنے والے تمام انسانوں کو صحت و سلامتی اور امن و سکون سے ہمکنار کرے اور انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ذرائع ابلاغ سے متعلق گزشتہ برس کے اہم واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، سب سے پہلے کرونا کے پھیلاؤ کا ذکر ہی آتا ہے، کیونکہ گزشتہ برس کے دوران کرونا کی خبر سب سے پہلی خبر ہوتی تھی۔ کرونا کے پھیلاؤ نے ذرائع ابلاغ میں کام کرنے والوں پر بھی وسیع اثرات مرتب کیے۔ سینما، تھیٹر، تفریحی سینٹر اور کھیلوں کے مراکز وغیرہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گئے۔ بہت سے تفریحی مراکز شائقین کی موجودگی میں ہی اپنا کام آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سینما گھروں اور کنسرٹس کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سماجی فاصلے کی پابندی اور دوسری احتیاطی تدابیر کے پیش نظر فلموں کی نمائش اور کنسرٹ وغیرہ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ البتہ کرونا کی ویکسین کی تیاری کے بعد اس وائرس پر قابو پانے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف گزشتہ برس کے دوران بذات خود دنیا کے لیے ایک بحران تھے، بلکہ وہ ذرائع ابلاغ کے لیے بحران پیدا کرنے میں بھی مصروف رہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیج پر ذرائع ابلاغ کو جعلی قرار دیتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ وہ کرونا کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور مارکیٹ میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، لیکن پھر ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ٹویٹ کرنا پسند کرتے ہیں لیکن اکثر اوقات اپنی ٹویٹ پر پشیمان ہو جاتے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ٹویٹ کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک اچھا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو کالز آتی ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی آپ نے یہ لکھا تھا، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو بہت سی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں جانتے ہیں، بلکہ گزشتہ برس انہوں نے اسے قوم کا دشمن بھی قرار دیا تھا۔ امریکہ خود کو دنیا کا طاقتور ترین ملک سمجھتا ہے، لیکن اسے ہی اس بیماری کا سب سے زیادہ سامنا ہے۔ شروع شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا کو اہمیت نہیں دی اور اس کا انکار کرتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، لیکن اب دنیا میں کرونا کے سب سے زیادہ بیمار امریکہ میں ہیں اور کرونا کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات بھی امریکہ میں ہی ہوئی ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرونا کے پھیلاؤ کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ ذرائع ابلاغ اور رائے عامہ کی جانب سے ان پر تنقید کی جانے لگی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے بھی ذرائع ابلاغ کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا لیا۔ بہرحال اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ذرائع ابلاغ اور ان سے وابستہ افراد کے لیے اسی قدر مشکلات کھڑی کیں جس قدر کرونا نے، لیکن اب اس بات کی امید پیدا ہو چکی ہے کہ بہت جلد کرونا اور ٹرمپ دونوں ہی ذرائع ابلاغ، خبروں اور لوگوں کی زندگیوں سے باہر نکل جائیں گے۔ کرونا کے پھیلاؤ اور لاک ڈاؤن کی جانب سے دنیا بھر کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ سب سے زیادہ نقصان ان اداروں کو ہوا جن کی آمدنی کا اپنا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ دوسرے مالی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کا شمار بھی ایسے ہی اداروں میں ہوتا ہے۔ افغانستان جیسے ممالک میں اکثر ذرائع ابلاغ اپنے اخراجات پورے کرنے کی توانائی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ نہ تو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی جداگانہ معاشی سرگرمیاں ہیں اور نہ ہی حکومت کی جانب سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اس لیے کرونا کے پھیلاؤ کے دوران ان کا بند کیا جانا اور ملازمین اور نامہ نگاروں پر اقتصادی دباؤ پڑنا ایک واضح سی بات ہے۔ معمول کے حالات میں بھی ان کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، کرونا کے پھیلاؤ میں مزید دباؤ پڑا۔ اس کے باوجود جو ذرائع ابلاغ اب تک اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور اپنی صحافتی ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے میں سنجیدہ ہیں۔ وہ ایک مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کی مزید حمایت کی جانی چاہیے، اور انہیں امید ہے کہ رواں سال کے دوران موجودہ بحران میں کمی واقع ہوگی۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی تنظیم نے نامہ نگاروں سے متعلق شائع کردہ اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ سن 2020 کے دوران دنیا بھر میں 50 نامہ نگاروں کو قتل کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جنگ سے متاثرہ ممالک میں نامہ نگاروں کے قتل کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ جن ممالک میں جنگ نہیں ہے وہاں زیادہ نامہ نگار قتل ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق حالیہ 10 برسوں کے دوران 937 نامہ نگاروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ زیادہ نامہ نگار میکسیکو، ہنڈوراس اور فلپائن میں قتل کیے گئے، جو کہ پرامن ملک شمار ہوتے ہیں۔ سن 2020 میں 84% نامہ نگاروں کو ان کی صحافتی سرگرمیوں کی بنا پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے برس یہ شرح 63% تھی۔ گزشتہ برس میکسیکو میں سب سے زیادہ نامہ نگاروں کو ہلاک کیا گیا۔ اس ملک میں 8 نامہ نگار قتل ہوئے۔ میکسیکو کے بعد عراق دوسرے نمبر پر رہا، اس میں 6، جبکہ افغانستان میں 5 اور ہندوستان اور پاکستان میں 4 نامہ نگار مارے گئے۔ افسوس کے اس وقت 387 نامہ نگار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان میں سے بعض نامہ نگاروں کو صرف کورونا کی کوریج اور اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ سن 2020 میں موسم بہار کے بعد سے 130 نامہ نگار کورونا کی کوریج کی بنا پر گرفتار ہوئے۔ بعض نامہ نگاروں کو چند گھنٹوں تک، بعض کو چند دنوں تک اور بعض کو چند ہفتوں تک زیر حراست رکھا گیا۔ اس رپورٹ میں نامہ نگاروں اور ذرائع ابلاغ کے ساتھ ڈونالڈ ٹرمپ کی دشمنی کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ٹرمپ بار بار جعلی خبروں کے لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے بعد دوسرے ممالک کے سربراہ بھی ذرائع ابلاغ کو دبانے لگے ہیں۔ رپورٹ میں مزید آیا ہے کہ امریکہ میں نامہ نگاروں اور ذرائع ابلاغ کے ساتھ دشمنی میں شدت پیدا ہوئی۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے سربراہ نے ذرائع ابلاغ کو اس قدر شدید حملوں کا نشانہ نہیں بنایا جس قدر ٹرمپ نے بنایا۔ کونسل آف یورپ نے، کہ جس میں 47 ممالک شامل ہیں، ایک رپورٹ شائع کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ براعظم یورپ میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس رپورٹ سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سن 2020 میں نامہ نگاروں کو ڈرانے، حتیٰ انہیں جیل میں ڈالنے اور قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق روس، ترکی، ہنگری، پولینڈ اور بلغاریہ میں نامہ نگاروں کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ فریڈم آف میڈیا اور فریڈم آف پریس کے منافی سلوک کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سن 2020 میں 30 نامہ نگاروں کو زد و کوب کیا گیا اور 100 سے زیادہ نامہ نگار جیلوں میں قید ہیں۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، دشمن کے مقابلے کا راستہ طاقتور ہونا ہے، اسپیکر قالیباف۔ روزنامہ کیہان، آج یمن کے مظلوم عوام کی حمایت میں 17 ممالک میں مظاہرہ۔ جاپان ٹائمز، امریکی طیارہ بردار جہاز بحر جنوبی چین میں داخل، تائیوان کے قریب چینی بمبار طیاروں کی پرواز۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، وحشت کا گولف۔ اخبار لکھتا ہے، ٹرمپ امریکہ کے وہ واحد سابق صدر ہیں جو نہ صرف سیاست کے کھیل سے ہٹا دیے جا چکے بلکہ اپنے پسندیدہ دوسرے کھیل یعنی گولف میں بھی ان کا سکون چھین چکا ہے۔ ڈیلی میل اپنے ایک مضمون میں گولف کورس میں ٹرمپ کی باڈی گارڈوں میں گھری ایک تصویر شیئر کی ہے اور لکھا ہے کہ ٹرمپ کو جنوری سن 2020 میں کیے گئے قتل کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ ہر وقت ہر جگہ انہیں انتظار کرنا پڑے گا، حتیٰ گولف کورس میں۔ اب یہ مسئلہ تہران کی ایک دھمکی نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی روزمرہ زندگی کی حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے اور تصویریں بھی اسی بات کی عکاسی کر رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جمعے کے روز رہبر انقلاب اسلامی کے ٹویٹر پیج پر ایک تصویر شائع ہوئی تھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ گولف کھیل رہے ہیں اور ان کے سر پر ایک ڈرون طیارے کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ اس تصویر پر لکھا ہے کہ انتقام لازمی لیا جائے گا، جنرل سلیمانی کے قاتل اور قتل کا حکم دینے والوں کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ روزنامہ الاخبار، ایک بار پھر امریکی موسیقی پر داعش کا رقص۔ اخبار لکھتا ہے، عراق میں داعش دہشت گرد تنظیم کی کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان دونوں ممالک میں ان کی حکمت عملی تبدیل ہو چکی ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران دہشت گردانہ واقعات میں تیزی آئی ہے اور اس کی واضح علامت عراقی دارالحکومت بغداد میں امن و امان کی صورتحال کا بگڑنا ہے۔ بغداد دھماکے کے فوراً بعد صبح صلاح الدین میں حشد الشعبی کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر شام کے حما اور حمص صوبوں میں داعش کی کاروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ ان حملوں کے بہانے ان دو ممالک میں اپنا قدم جمائے رکھنا چاہتا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، کسان احتجاج، مہاراشٹرا کی برسر اقتدار پارٹی بھی ممبئی کی آج کی ریلی میں شامل ہو سکتی ہے۔ روزنامہ صحافت، اتر پردیش پولیس کا ٹریکٹر کو ڈیزل نہ دینے کا فرمان، ہنگامہ ہوا تو پولیس نے کہا بھول سے جاری ہوا نوٹس۔ اور روزنامہ نوائے وقت، پی ڈی ایم کا بلا مقصد احتجاج دم توڑ چکا، اپوزیشن کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں بچا، عثمان بزدار۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، صرف جے ہند وندے ماترم یا قومی ترانہ گانا حب الوطنی نہیں، وینکیا نائیڈو۔ اس اخبار حوالے سے اخبار لکھتا ہے، نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو نے حب الوطنی کی تعریف بیان کی ہے۔ نائب صدر نے کہا ہے کہ حب الوطنی کا مطلب صرف جے ہند کہنا، وندے ماترم یا جن گن گانا نہیں ہے۔ وینکیا نائیڈو نے یہ بات حیدرآباد کے ایم سی آر ایچ آر ڈی انسٹیٹیوٹ میں کہی ہے۔ بی جے پی اسے سیاست کے ترازو پر تولتی رہی ہے اور جو لوگ نہیں بولتے ہیں ان کی حب الوطنی کو مشکوک بتاتی ہے۔ یہی نہیں، زبردستی کہلوانے کا رجحان بھی دیکھا گیا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ جے ہند کا مطلب ہر ہندوستانی کو جے ہے۔ یہ تب ممکن ہے جب سب کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، انہیں کھانا اور کپڑے ٹھیک طرح سے مل گئے، کسی کو بھی امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ کسی قوم کا مطلب صرف جغرافیائی حدود نہیں ہوتا ہے، جو بھی اس قوم میں ہے اس کی فلاح و بہبود قوم پرستی ہے۔ حیدرآباد میں سبھاش چندر بوس کے یوم پیدائش پر منعقدہ تقریب کے علاوہ وینکیا نائیڈو نے بھی سوشل میڈیا پر انہیں یاد کیا۔ روزنامہ جنگ اداریہ، حامد میر کا مضمون غلط فہمیاں۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، آصف زرداری اور بلاول کافی عرصے سے عمران خان کو ہٹانے کے لیے جلسے جلوسوں کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد لانے پر بھی زور دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر کے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اس اختلاف سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بڑے خوش ہیں اور بلاول کی بلائیں لے رہے ہیں۔ جب ایک گھاگ سیاستدان شیخ رشید احمد بلاول اور مریم نواز کو آپس میں لڑانے کے لیے شاطرانہ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں تو علی زیدی جیسے جذباتی اور غصیل وزیر سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ایسی تیسی کر کے شیخ صاحب کی ساری گیم چوپٹ کر دیتے ہیں۔ یہ خاکسار پہلے بھی لکھ چکا پھر لکھ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، اس حکومت کو خود اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہر نیوز، مختلف ممالک کے ساتھ تعاون، ہماری ترجیحات میں شامل، ہمسایہ ممالک کی ہمارے قریب خاص جگہ، زرعی باکو پہنچ گئے۔ فارس نیوز، فلسطین اور اسرائیل کے مابین امریکی ثالثی محض ایک وہم ہے، حماس۔ اور ارنا نیوز، بائیڈن کی افغانستان امن کے سلسلے میں مبہم پالیسی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ مشرق نیوز، ایران کی بحریہ کے کنٹینر میزائل ڈیزائن یا ایک نیا ریکارڈ، امریکی بحریہ کاپی کر رہی ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے دنیا بھر کی بحریہ افواج نے ایک طریقہ کار اپنایا ہوا ہے جو سستا بھی ہے اور اس کی افادیت بھی ثابت ہو گئی ہے، سپر آئل ٹینکروں کو جنگی جہازوں میں بدلنا۔ ایران نے بھی گزشتہ مہینے سپاہی پاسداران انقلاب کے حوالے کیے جانے والے جہاز شہید روتکی میں اپنی اس صلاحیت کا مظاہرہ کر دکھایا، لیکن ساتھ ساتھ فوج کے حوالے کیے جانے والے دوسرے بحری جنگی جہاز میں ایک نقطہ دکھائی دیا جو حیران کن تھا۔ اس بحری جہاز کی ڈیک پر دو بڑے کنٹینر دکھائی دیے جو ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھے ہوئے تھے۔ 40 فٹ کے اس کنٹینر میں ابو مہدی نام کے کروز میزائلوں کی گنجائش ہے، حتیٰ کہ اس میں بیلسٹک میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میزائلوں کو بہت تیزی سے تیار اور انہیں کسی بھی بحری جہاز یا میزائل مرکز میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش کیا جائے گا ہمارا پروگرام افکار و نظریات، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا ہمارا آخری پروگرام اقتصاد نامہ۔ تو لیجیے آپ سماعت فرمائیے افکار و نظریات اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں روہنگیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کے موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامن، میانمار پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ہٹنے اور ظاہری طور پر میانماری فوج کا اقتدار سے الگ ہو کر جماعتی حکومت ملک کے حوالے کرنے سے بہت خطرناک اور وسیع پہلو سامنے آئے ہیں۔ نئے منظر نامے کے پس منظر میں میانمار کی قومی توسیع کا منصوبہ چھپا تھا، جس کا مقصد ایک طرف تو غیر ملکی سرمایہ کو اپنی طرف کھینچنا اور معدنیات اور صنعت کے شعبے کو فعال کرنا تھا، تو دوسری طرف زراعت کا شعبہ حکومت کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ قومی توسیع کے منصوبے کے لیے نئے نئے قوانین کی ضرورت تھی، جو زمین کی نئی تقسیم کے نام سے پارلیمنٹ میں پاس بھی کر دیا گیا۔ میانمار کی پارلیمنٹ میں قومی توسیع کا منصوبہ منظور ہونے کا مطلب یہ تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مراعات اور آسانی کا قانونی راستہ کھولا جائے اور اس راہ میں حائل امکانی مشکلات کو ختم کیا جائے۔
اس نئے قانون کے مطابق بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو جہاں بھی ضرورت ہو حکومت مطلوبہ زمین ان کے حوالے کرنے کی پابند تھی. اگرچہ اس قانون کا اطلاق پورے ملک پر ہونا تھا اور فوج ضرورت کی بنا پر اور سرمایہ کار کثیر قومی کمپنیوں کی درخواست پر عوام کی زمینیں ان کا معاوضہ مالکین کو دیے بغیر ضبط کر لیتی اور مذکورہ کمپنیوں کے حوالے کیا کرتی تھی، لیکن اس قانون پر ریاست اور مسلم علاقوں میں تشدد، قتل عام اور مسلمانوں کو بے گھر کرنے کے ساتھ اس پر عمل درآمد شروع ہوا. اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ میانمار کے مغرب میں رکھائن کے مسلم علاقوں میں لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور ان کا قتل عام جاری ہے. اقوام متحدہ میں انسان دوستانہ امور کی کوآرڈینیٹر موگرین نے میانمار میں تشدد جاری رہنے پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ تقریباً 100 گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہزاروں افراد علاقے سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے. سامع، ریاست رکھائن دو وجوہات کی بنا پر امریکہ، یورپ، جاپان اور جنوبی کوریا کی کثیر قومی کمپنیوں کی توجہ کا مرکز بنی. پہلی وجہ زرعی لحاظ سے زمین بہت مناسب تھی، جس کی نشاندہی میانمار پر انگریزوں کے قبضے سے پہلے ہی ہو چکی تھی. نیز اس لحاظ سے یہ زمینیں پورے ایشیا میں بہترین تھیں. علاوہ ازیں پانی اور دریاؤں کی فراوانی کے سبب دھان کی کھیتی کے لیے مناسب ترین علاقہ ہے. دوسری وجہ ساحلی علاقے میں تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت ہے. ریاست ارکاہن کی ان دو خصوصیات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور کثیر قومی کمپنیوں کو اپنی طرف کھینچ لیا. ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق اس ساحلی علاقے میں 50 ارب بیرل تیل اور 280 ارب مقاب میٹر گیس موجود ہے. اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ آنگ سان سو چی کی حکومت نہ صرف لاکھوں روہنگیاؤں کی دربدری کے بحران کو حل نہیں کر سکی ہے، بلکہ اس اقلیت کے خلاف ملک کے اندر ہونے والے تشدد کو بھی نہیں روک سکی ہے. میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر یونگ لی نے اعلان کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں روہنگیائی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا حکومت میانمار کا کوئی ارادہ نہیں. اسی وجہ سے ریاست رکھائن میں روہنگیا اقلیت کے بہت سے دیہات اور گھر نابود ہو گئے. دیہاتوں کو زمین کے ساتھ یکساں کر دیا گیا اور ان کے نام و نشان تک باقی نہیں ہے. ریاست رکھائن میں تیل اور گیس کی دریافت کے بعد اہم ترین بین الاقوامی تیل کمپنیاں میانمار پہنچی اور انہوں نے وہاں سرمایہ کاری شروع کر دی. نیز تیل اور گیس نکالنے کا کام بھی شروع کر دیا. ان کمپنیوں کو اپنی تنصیبات کے قیام کے لیے وسیع زمینیں درکار تھیں. کمپنیوں کی فعالیت کسی ایک علاقے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ تیل اور گیس نکالنے کے علاوہ ان کو پائپ لائن، بنیادی تنصیبات کے قیام اور اپنے ملازمین کے لیے کالونی بنانے کی بھی ضرورت تھی. لیکن روہنگیا مسلمان دیہاتوں میں اپنی زمینوں کو بیچنا نہیں چاہتے. بنا بنی میانمار کی فوج نے طاقت کا استعمال کر کے ان کی زمینوں کو ضبط کر لیا اور مسلمانوں کو بے گھر کر دیا. صرف یہی نہیں کہ تیل اور گیس کے لیے اراکان کے ساحل پر تیل کے 18 بلاک کثیر قومی کمپنیوں کو دینے کی وجہ سے روہنگیائی مسلمانوں کو ان کے آباؤ اجداد کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، بلکہ زراعت کے شعبے میں بھی کثیر قومی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کی دلچسپی کے باعث مسلمانوں کو اپنی زرعی زمینوں سے ہاتھ دھونا پڑا. حکومت میانمار نے زراعت کے شعبے میں آسانی کے لیے انتظامیہ اور زمین کی تقسیم کا ایک قانون پاس کیا. اس قانون کا ظاہری مقصد زراعت کے فروغ اور کسانوں کے مفاد میں تیار کیا گیا، لیکن حقیقت میں اچھی زرعی زمینوں کو، خاص طور سے ریاست اراکان کی اچھی زرعی زمینوں کو، غیر ملکی کمپنیوں کے لیے مد نظر رکھا گیا اور پھر علاقے خاص طور سے چین کے بازار میں زیادہ طلب والی جنس کی حیثیت سے چاول کی پیداوار کے لیے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں اس طرف متوجہ ہوئیں. جو چیز سرزمین فراتر کے نام سے مشہور ہوئی ہے وہ دیہاتوں کی بڑی بڑی زمینیں کثیر قومی اور صنعتی کمپنیوں کو واگزار کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ ان زمینوں کا مذکورہ مقاصد کے لیے بہت مناسب اور وہاں سے علاقے کے بازار تک دسترسی بھی آسان ہونا ہے. لیکن زمین کی یہ واگزاری مقامی روہنگیائی مسلمانوں کے لیے رنج و علم کا سبب بنی ہے، کیونکہ ان کی آبائی زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا. سامعین، حقیقت یہ ہے کہ روہنگیائی مسلمانوں کو ان کے گھروں اور دیہاتوں سے بے دخل کرنے میں اصل کردار فوج ادا کرتی ہے، اور فوج کے ایجنڈے میں اقتصادی نظریہ اور زمین کی ضبطی سر فہرست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجی جرنیلوں کو خاص طور سے ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت کی مدد سے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں میں جگہ مل جاتی ہے، اور اس طرح ان کو بھاری مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں بہت کم اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن ایسے ثبوت اور شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کمپنیوں کی انتظامیہ کا سربراہ ایک فوجی جرنیل ہوتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دو فوجی جرنیل اراکان میں زراعت اور صنعتی کام شروع کرنے والی دو غیر ملکی کمپنیوں کے سربراہ بن بیٹھے۔ بہرحال حکومت میانمار زراعت کے شعبے میں غیر ملکی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت مراعات اور سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے فوج سے کام لیا جاتا ہے۔ فوج روہنگیائی کسانوں کی زمینیں زبردستی ان سے لے کر غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ بنابراین غیر ملکی کمپنیوں نے زراعت کے شعبے میں اور کھاد، ڈبہ بند مصنوعات، اسٹوریج اور آبیاری سے متعلق سسٹم کی تیاری اور برآمد کا کام انجام دیا ہے۔ سامعین، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم بہت سے اقتصادی موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور پاکستان کی صورتحال سے بھی ہم آپ کو آگاہ کیے رکھتے ہیں۔ پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
سخت ترین پابندیوں میں ایران کی گرینڈ پروجیکٹ پر کامیابی سے عمل درآمد، ہندوستان جو بائیڈن کے دور میں ایران سے زیادہ تیل خریدنے کی کوشش میں۔ ایران کے جنوب مغرب میں بید بلند خلیج فارس ریفائنری کا منصوبہ، عالمی معیار کے ایک گرینڈ پروجیکٹ کے طور پر ایرانی ماہرین اور انجینئرز کے ہاتھوں سخت ترین پابندیوں میں مکمل ہو گیا ہے۔ حال ہی میں صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس عظیم منصوبے کا افتتاح کیا۔ ایک زمانے میں برطانوی اور ہسپانوی کمپنیوں نے پابندیوں کے بہانے اس منصوبے پر عمل درآمد روک دیا تھا، اور کوئی یہ تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ ایرانی ماہرین اور انجینئر اس عظیم منصوبے کو دنیا کی بڑی کمپنیوں کی مدد کے بغیر مکمل کر سکتے ہیں۔ اس عظیم منصوبے پر 3.4 ارب ڈالر کی لاگت آئی ہے، اور یہ 2020 میں دنیا کا تیسرا بڑا گرینڈ پروجیکٹ قرار پایا۔ ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جو بائیڈن کے دور صدارت میں ہم ایران اور وینزویلا سے زیادہ تیل خرید سکیں گے، کیونکہ ہندوستان کو درآمدات کے لیے اپنے تیل کے ذرائع کو متنوع بنانے کی ضرورت ہے۔ دھرمیندر نے بلومبرگ ٹی وی چینل سے بات چیت میں کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر تیل پیدا اور برآمد کرنے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو۔ واضح رہے کہ ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ملکوں کا اقتصاد تیل کی درآمد سے بہت زیادہ وابستہ ہے، اور ان ملکوں کی ریفائنریز کو وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے گزشتہ چند برسوں کے دوران ایران اور وینزویلا کے تیل تک رسائی کو محدود کر دیا تھا، مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم نے تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اور پیک کی تیل کی پیداوار کے بارے میں پالیسیوں پر بھی تنقید کی۔
ناظرین، اقتصادی تعاون کی تنظیم یوریشیا کے ساتھ ایران کے تجارتی تعلقات تیزی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں، اور یوریشیا کے لیے ترجیحی مصنوعات میں ایران کی برآمدات میں 82% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے کے مطابق اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اور یوریشیا کے آزاد تجارتی زون کی تشکیل کے عبوری معاہدے پر عمل درآمد کے ایک سال کے دوران ترجیحی مصنوعات میں یوریشیا کے لیے ایران کی برآمدات میں 82% اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے کے سربراہ حمید زاد بوم نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ ایران یوریشیا کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے اور کابینہ سے مذاکرات کی منظوری لینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ یوریشیائی فریق نے مذاکرات کے آغاز کو یوریشیا کی اعلی اقتصادی کونسل کا اجازت نامہ حاصل کرنے سے مشروع کیا تھا کہ جو 11 دسمبر 2020 کو جاری کر دیا گیا۔ مزید کہا کہ اس وقت یوریشیا کے رکن ممالک داخلی ہم آہنگی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے ایران اور یوریشیا کے درمیان آزاد علاقے کی تشکیل کے لیے عبوری معاہدے پر عمل درآمد کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے ایک سال کے دوران اس معاہدے میں شامل اجناس اور مصنوعات کی ایران سے برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔
ناظرین، یوریشیا کے ساتھ ایران کے تجارتی تعلقات میں فروغ کے بارے میں ہم نے ایران کے مشہور ماہر معاشرہ جناب علی رضوان پور سے ان کے خیالات معلوم کیے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدمت شما بینندگان محترم سلام عرض میکنم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے جو ایران اور یوریشیا کے تجارتی تعلقات پھر سے شروع ہوئے ہیں، اور اس میں اضافہ بھی ہوا ہے، جو نالج بیسڈ کمپنیاں ہیں صنعت اور زراعت کے شعبے کی، ایران کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں جو ہے بہت اضافہ ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے چند سال کے دوران ایران اور یوریشیا کے مابین تجارت کا حجم 20 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ روس، قرقیزستان، بیلاروس، آرمینیا، قزاقستان، تقریباً 850 ارب ڈالر کے ان لوگوں کی تجارت ہے، اور موجودہ حالات میں ہم 10 ارب ڈالر کو فوری طور پر کور کر سکتے ہیں، اور ترجیحی جو تجارت ہے اس میں بھی تقریباً گزشتہ 2 سے 2.5 مہینے میں ہم نے 2.5 ارب ڈالر یعنی تقریباً 2.5 ارب ڈالر جو ہے تجارت میں اضافہ کیا ہے، اور یہ لیکن صرف 0.3% کا، یعنی کل تجارت کا 0.3% حصہ ہے جو یوریشیا اور پوری دنیا کے مابین دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ یوریشیا کے جو رکن ممالک ہیں تقریباً سبھی جو ہے وہ ایران کے ہمسائے کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور پہلے سے بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ان کے ساتھ رہے ہیں، لہٰذا ان صلاحیتوں کو مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور گنجائش جو ہے وہ ہم فوری طور پر 20 ارب ڈالر تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو ترجیحاتی جو تجارت ہے وہ پہلے 860 مختلف مصنوعات پر تھی، 83% اس میں اضافہ دکھائی دیا گیا ہے، اور برآمدات میں بھی اسی طرح سے اضافہ دکھائی دیا گیا ہے۔ 350 ملین ڈالر کی جو ہم لوگوں کی برآمدات ہوا کرتی تھیں، ایک سال کے اندر 500 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، اور اگر آزاد تجارت ایران اور یوریشیا کے مختلف ممالک کے مابین، جس کی جانب ان لوگوں نے بھی رغبت ظاہر کی ہے، اگر فوری طور پر شروع ہو جائے تو یہ جو 860 مختلف مصنوعات ہیں اس کو مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور بارٹرنگ سسٹم کا بھی ہم لوگ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ جو مختلف تجارتی جو مصنوعات ہیں پورا راستہ کھلا ہوا ہے، جو چاہے وہ اس شعبے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کی مختلف صنعتیں اور خصوصاً زراعتی ہماری مصنوعات، اس میں اگر وہ کوالٹی پر جو معترض ہیں تو ہم لوگ جو ہے اگر آزاد تجارت ایران اور یوریشیا کے مابین منعقد کی گئی تو اس سلسلے کے بھی مختلف دستاویزات پر سائن کیا جا سکتا ہے، اور ایک 5 سالہ اور 10 سالہ ایک ترقیاتی منصوبے کے تحت ٹیرف کو کم کر کے اس تجارت کو مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران بہت آگے ہے اس شعبے میں اور مزید آگے بڑھنے کی ضرورت بھی پائی جاتی ہے۔ جو ڈبلیو ٹی او ہے اس کے تحت 31 جو ان کے مختلف معاہدے موجود ہیں، اس میں بھی بہت آگے ہم لوگ بڑھے ہیں، اور ایران اور یوریشیا کے مابین جو ٹیرف کی رکاوٹیں تھیں وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں، اور مختلف تجارتی لاجسٹک جو شاہراہیں ہیں، اس کے علاوہ جو کسٹمز کا مسئلہ ہے یا پھر بارڈر کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور دونوں اطراف جو ہیں وہ اس پر غور کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ طویل المدت منافع پر غور کرنا چاہیے، اس کے علاوہ جو سرمایہ کاری اور تجارتی جو مواقع موجود ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، خصوصاً صنعت، زراعت اور جو سروسز کا جو شعبہ ہے اس میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایران اور مختلف سرمایہ کار دنیا بھر کے جو ہیں ان کو اکٹھا ہو کر اس پر غور کرنا ہوگا کہ یوریشیا اقتصادی اتحاد اور ایران کے جو مختلف مراکز ہیں ان کے درمیان کیسے رابطہ برقرار کیا جا سکتا ہے اور اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
جی بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب علی رضوان پور جو ایران اور یوریشیا کے درمیان تجارتی تعلقات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اور ناظرین اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پاکستان نے کورونا بحران کے دوران ٹیکسٹائل سمیت مختلف شعبوں میں ترقی کی ہے، وہیں پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بھی کافی ترقی کی ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں پاکستان کے معروف تجزیہ نگار جناب شاہد علی حبیب سے، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی
دیکھیں، مارکیٹ کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لسٹڈ کمپنیز کی ارننگز جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو فرسٹ کوارٹر کا ریزلٹ تھا وہ بھی بہت اچھا گیا، جو جولائی سے سپٹمبر کا کوارٹر تھا FY21 کا، اس میں کوئی 38% کی ارننگ گروتھ رہی۔ جو سیکنڈ کوارٹر ہے اکتوبر سے دسمبر کا، اس میں بھی جو انویسٹرز ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھی ارننگ گروتھ ہوگی۔ تو بیکاز مارکیٹ میں ایک تو لکویڈیٹی بھی اچھی خاصی ہے، ڈومیسٹک لکویڈیٹی بہت زیادہ ہے، اور اچھی خاصی لکویڈیٹی جو ہے وہ فکس انکم سے کنورٹ ہو رہی ہے ایکویٹیز کی طرف۔ تو مارکیٹ میں ایک تو فنڈامنٹلس کا سپورٹ ہے، ارننگ گروتھ کا سپورٹ ہے، اکنامک ریکوری اچھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ایک اچھا سپورٹ مل رہا ہے۔ تو یہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک گروتھ اسٹوری بن رہی ہے ایکویٹیز کے لیے، اور لوگ جو ہے اپنی جو انویسٹمنٹس میں جو فکس انکم کی جگہ وہ اب کنورٹ کر رہے ہیں ایکویٹیز کی طرف، اور ان اسٹاکس میں جا رہے ہیں جن میں ارننگ گروتھ اچھی ہے اور جس میں ریٹرنز کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اچھی ہے۔ تھوڑا سا جو کروڈ کی پرائز جو اوپر جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ انفلیشن پہ آگے جا کے ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آئل کے اسٹاکس ہیں، جو ایکسپلوریشن اینڈ پروڈیوسنگ کمپنیز ہے آئل ایکسپلوریشن، ان کے اسٹاکس بھی کا فائدہ ہوگا۔ الٹیمیٹلی اگر اکانومی کے اگر ہم دیکھیں تو اکانومی میں ڈیفینیٹلی ہم اگر ہم 5 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھیں تو $1.6 بلین کا سرپلس ہوا۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ریمیٹنسز کے نمبر کتنے زبردست امپروو ہو گئے ہیں، ہر مہینے آپ دیکھیں تو 26 سے 27% کا ریمیٹنسز میں انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ نمبرز تو بالکل ہی اوتھینٹک نمبرز ہیں، اچھے نمبرز ہیں اور پازیٹیو نمبرز ہیں۔ ایکسپورٹ جو ہے آپ دیکھیں، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کتنی اچھی ہو رہی ہے، اور ہر کوئی اپنی یوٹیلائزیشن پہ، پوری یوٹیلائزیشن کر رہا ہے، تقریباً 95% تک یوٹیلائزیشن پہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنی نئی کیپیکس کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے۔ جب یہ کیپیسٹی اگلے 1.5-2 سال میں جب آئیں گی تو ظاہر ہے ہماری پوٹینشیل ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اور بڑھ جائے گی۔ تو ظاہر ہے وہ ہم آگے جا کے، بیکاز اکنامک ریکوری ہو رہی ہے تو اکنامک ریکوری میں عموماً امپورٹس جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ دسمبر کے مہینے میں امپورٹس تھوڑی سی بڑھی ہیں اور یہ ایک نیچرل ہے کہ جب اکانومی کھلتی ہے اور جب اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ امپورٹس بڑھتا ہے. تو میرا خیال سے انویسٹرز جو ہے وہ زیادہ اکانومی کو دیکھ رہے ہیں اور انویسٹرز زیادہ فنڈامنٹلز کو دیکھ رہے ہیں, اور انویسٹرز کے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پولیٹیکل نروسنیس جو ہے وہ مارکیٹ کو امپیکٹ نہیں کرے گی. تو میرا خیال سے ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو اور تھوڑا بلش رہنا چاہیے مارکیٹ کے لیے.
بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب شاہد علی حبیب. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا ایک اہم ملک ہے, اور ویسے تو پورے ایران میں جو ایک خاص پھل ہے خوبانی, پیداوار کے حوالے سے پورے ایران میں ہی یہ خوبانی کی پیداوار ہوتی ہے, لیکن اس کے شمال مغربی علاقے خوبانی کی پیداوار کے حوالے سے بہت ہی اہم مقام رکھتے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایران پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے پہلے 10 ملکوں میں شامل ہے. خوبانی بھی ایران کے اہم پھلوں میں شامل ہے. خوبانی کا درخت چین اور ایران کے علاقوں کا ایک مقامی درخت ہے کہ جس کی اونچائی 6 میٹر تک بھی پہنچ جاتی ہے. خوبانی کا پھل عام طور پر پیلے رنگ کا اور بعض اوقات پیلا سرخی مائل ہوتا ہے. خوبانی کے ساتھ ساتھ اس کی گٹھلی بھی کھانے کے کام آتی ہے. خوبانی بدن کے لیے ضروری وائٹامن اے حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. ایران کے شمال مغربی علاقے, خاص طور پر صوبہ مشرقی آذربائیجان اور مغربی آذربائیجان ایران میں خوبانی کی پیداوار کے اہم ترین علاقے شمار ہوتے ہیں. البتہ ایران میں بہترین آب و ہوا کی وجہ سے اس کے تمام صوبوں میں خوبانی کا پھل پیدا ہوتا ہے. ایران میں خوبانی کی سب سے زیادہ پیداوار صوبہ مغربی آذربائیجان میں ہوتی ہے کہ جہاں سالانہ 68,000 ٹن خوبانی پیدا ہوتی ہے. پوری دنیا میں خوبانی کی سالانہ مجموعی پیداوار 35 لاکھ ٹن ہے, جبکہ ایران میں 4.5 لاکھ ٹن خوبانی پیدا ہوتی ہے, اور اس طرح وہ ترکی اور ازبکستان کے بعد خوبانی کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 3rd نمبر پر ہے.
جی ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور ناظرین, مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.